الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر مواساة أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وقال صلى الله عليه وسلم جعل الله صيامه فريضة وجعل قيام ليله تطوعا اللهم صل وسلم على نبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں بھائیوں جن لمحات میں جن گھڑیوں میں اس وقت میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں اس سے زیادہ قیمتی اوقات اس سے زیادہ بیش بہا لمحات دنیا کے اندر شاید اس سے بڑھ کے کوئی موقع مسلمان کو اس قرب قیامت کے دور میں نصیب نہ ہوتا ہو. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ اپنے تمام آداب کے ساتھ اپنی تمام عبادات کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور تراویح کے ساتھ روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بخیر و عافیت نصیب فرمایا ہے اور یہ مستقل ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ مومن تمام زندگی اگر اس کا شکر بجا لانا چاہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رمضان المبارک کے جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں اور جو احکام بیان فرمائے ہیں, اور اس کا نتیجہ آخر میں اخذ فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے, اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر لو. گزشتہ کئی جمعوں سے الحمدللہ اس بات پہ کلام ہو رہا ہے کہ روزے کا اصل مقصد اور روزے کا اصل فلسفہ اور روزے کے اندر موجود حکمت اور فائدہ مسلمان کو خود تلاش کرنے کی, تگ و دو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی بیان فرما دیا کہ تمہارے اوپر جو یہ ہم نے روزہ فرض فرمایا ہے یہ اس لیے تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے. علماء کرام نے کہا ہے کہ شریعت میں تو روزہ نام ہے تین چیزوں سے بچنے کا, کھانے سے, پینے سے اور جماع سے. لیکن یہاں پہ یہ نقطہ یاد رہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی نفسانی خواہشات میں سب سے زیادہ بڑھ کر اور ابھر کر سامنے آتی ہیں. جو بھی انسان ہو یقیناً اس کو کھانے پینے کی ضرورت تو ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات اور سوالات کرتے تھے اس میں ان کا ایک اپنے حساب سے بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین. یہ جو ہم نے انبیاء بھیجے ہیں, رسول بھیجے ہیں, ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کچھ کھائے پیے نہیں, اور نہ ہی ہم نے ان کو ہمیشہ رہنے والا بنایا ہے. اس آیت کے ذیل میں یہ نقطہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو باوجود اس کے کہ کھانے پینے کا محتاج بنایا ہے, لیکن انسان میں یہ خاصیت رکھی ہے اور یہ انسان کے اندر ایک امتیاز ہے کہ جتنا وہ کم کھائے گا پیے گا اور جتنا وہ محتاط رہے گا روحانی لحاظ سے وہ ترقیات پاتا جائے گا, اور جتنا زیادہ وہ کھانے پینے کا محتاج ہوگا اور جتنا زیادہ وہ اپنے پیٹ سے مجبور ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے جسم میں بھاری پن، نیند، سستی، غفلت اور روحانی کمزوریاں اس کے جسم میں پائی جائیں گی. جبکہ جانور وہ بھی ایک مخلوق ہے اور بظاہر اس کا اور ہمارا جسمانی نظام قریب قریب ہے، اور جانور کو جتنا زیادہ کھلایا جائے، جتنا زیادہ اس کو پلایا جائے تو وہ فائدہ سمجھا جاتا ہے، ترقی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ وہ فائدہ اور ترقی صرف جسمانی لحاظ سے ہوتی ہے. جانور کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ روحانی لحاظ سے کتنا ترقی پا چکا ہے، کتنا آگے بڑھ چکا ہے، کتنے درجات اس کو مل چکے ہیں. اللہ تعالی نے انسان کے علاوہ اور جنات کے علاوہ دیگر دنیا کی مخلوقات کو ان چیزوں سے مبرہ پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ایک طرف اس کا نفس ہے، ایک طرف اس کی بھوک ہے، ایک طرف اس کی پیاس ہے، اور پھر فرمایا کہ اب اس سے لڑنا سیکھو، مجاہدہ کرنا سیکھو، پیٹ کے پجاری اور پیٹ کے غلام نہ بنو. اور یہ جو شہوت کا تقاضا پیدا ہوتا ہے انسان میں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جائز طریقے اور جائز راستے حلال بیوی کے ذریعے سے جائز فرمائے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر راستوں سے پرہیز کرنے کا، اجتناب کرنے کا، احتیاط کرنے کا، اور اپنے نفس پر قابو پانا اور اس کو اپنے سامنے زیر کرنے کا حکم فرمایا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا استفاء فرمایا، ان کو چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے. اور جب یہ مقامات ان کو عطا فرمائے گئے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حیات اور زندگی گزارنے کا ایک کامل پروگرام اور بہترین مقصد وہ بھی عطا فرمایا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص مخلوق کے اوپر خاص فضل اور کرم فرمایا، اور اس کا فائدہ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام کل عالم کو اور کائنات کو رہنمائی کا سامان پیدا فرما دیا. رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی شریعت کے خصوصیات میں سے ہے. اس طریقے سے ان آداب کے ساتھ ان اوقات میں اس سے پہلے کسی امت پہ اس طرح روزے فرض نہیں ہوئے. مختلف طریقے سے روزے فرض ہوتے تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہا گیا، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آپ 3 دن تک کسی سے بات نہ کریں. اس سے پہلے امتوں میں کلام کا روزہ بھی ہوتا تھا، اور اسی طرح کچھ دیر کے لیے افطار کی اجازت ہوتی تھی، کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پہ جو احسانات فرمائے ہیں اور فضل و کرم فرمایا, رحم فرمایا. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ روزے کا حکم صرف اور صرف صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, وہ جو تفصیلی آیت ہے, علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم, اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے کہ تم کمزور ہو, نفس کے مقابلے میں دقت پیش آتی ہے, اور نفس کو زیر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. فعفا عنکم, اللہ تبارک و تعالی نے درگزر کا معاملہ فرمایا ہے. اور اس شریعت کی خصوصیات میں اور اس شریعت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص احسان فرمایا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے امت کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی خود بیان فرمایا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, یہ مجھے پکاریں, مجھ سے دعا مانگیں, مجھے طلب کریں تو میں ضرور ان کو جواب دوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, چاہیے کہ میرے ہی عبادت کی جائے اور مجھ سے ہی دعا طلب کی جائے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ عقیدہ بھی انسان کا درست, ایک اللہ پر ایمان اور ایک اللہ سے مدد طلب کرنا, ایک اللہ سے دعا مانگنا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اگر یہ تمام کا تمام کوئی کامیابی سے اپنا لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا, راشد ہو جائے گا, اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اس سلسلے میں میرے بزرگوں اور بھائیوں, بہت ہی زیادہ مبارک لمحات ہیں, جمعۃ الوداع کا موقع ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ پورا کا پورا خود ہی افضل ہے, اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں جمعے کا دن یہ نور علی نور ہے, اللہ کے ایک فضل و احسان کے اوپر دوسرا فضل و احسان ہے. ان مبارک لمحات اور گھڑیوں میں جو ایک قسم کی الوداعی لمحات اور گھڑیاں ہیں, اس بار جو ملے تو خوب شوق سے ملے, شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو. میرے محترم بھائیوں, دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, عارضی ہے. آج جو شخص موجود ہے کل نہیں ہوگا, صبح جو شخص موجود ہے شام کو نہیں ہے, شام کو جو موجود ہے وہ رات کو نہیں, اور یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور کسی بھی لمحے اس کے اختتام ہونا ہے. اور اختتام بھی اس طرح کہ اس کے اگلے احوال ہمیں شریعت میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں. حالانکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی آزمائش ہو, ٹیسٹ ہو, امتحان ہو, تو پہلے سے اس کو سوالات اور پہلے سے اس کو پیپر کی تفاصیل نہیں بتائی جاتی, بلکہ ایک سلیبس اس کو دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پورا کا پورا آپ یاد کریں اور اسی میں آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم فضل و احسان ہے کہ اس دنیا کی آزمائش میں بھی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر مطلق ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش کرنے لگے ہیں, اور آزمائش کیا ہے؟ نفس پہ قابو پالو, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان, آپ کے ختم نبوت پر کامل یقین, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنا, نیک کام کرنا, سنت کے مطابق چلنا, گناہوں سے بچنا, اور جو اعمال اسلام میں منع ہے اس سے پرہیز کرنا, جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو سکتی ہے اس سے دور رہنا, اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کر لینا. اگر کوئی مومن ان اعمال کو اپنا لے تو دنیا کے امتحان میں وہ یقیناً پاس ہو جائے گا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں باقاعدہ امتحان کا لفظ ذکر فرمایا, امتحن یمتحن, آزمانا, چیک کرنا, امتحان لینا. اور ایک موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زبانی جمع خرچ سے کام چلاتے ہیں, ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں اور ہم تو پکے مسلمان ہیں, ہمارے علاوہ تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسا نہیں, بلکہ آزمائش ہوگی, اور آزمائش میں جو کامیاب ہوگا وہ واقعی جنت کا حقدار ہے, اور وہ واقعی مومن اور مسلم ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ آزمائش کیا ہے اور یہ امتحان کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کی کائنات میں سب سے زیادہ عظیم اور محبوب مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پہ ہم وقت فضل, نور اور کرم کے جلوے برستے ہیں, اور پھر ان میں خصوصاً نبی اکرم احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء قاعد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبا, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی, ایسی عظیم باعثت اور ایسی خوبصورت باعثت, ایسی زوردار باعثت. ہر تعلیم کامل و اکمل ہے, اور ہر پہلو وہ اس سے زیادہ حسین اور کامل و اکمل ہو نہیں سکتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی آزمائشیں نازل فرمائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا مقام, درجہ, ان کی عظمت, اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہوتا ہے, اسی لیے اسی حساب سے پھر ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے. کئی مقامات اور کئی مواقع ایسے آئے, کوئی اور شخص اور انسان ہوتا تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی نفس سے مجبور ہو کے ناکردنی کر گزرتا, لیکن انبیاء کرام معصومین ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے فضل سے عصمت عطا فرمائی, اور وہ اللہ کی طرف سے جو بھی امتحان آئے, جو بھی آزمائشیں آئیں, ان پہ پورا اترے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تمام انبیاء کو ایک خاص قاعدے کے مطابق, خاص طریقے سے एक आजमाइश से गुजारा जाता था। यानी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, सो बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। ऐसे कोरा सोना किसी काम का जो मिट्टी में और जमीन में मिला हुआ हो वो किसी काम का नहीं होता। बाकायदा उसको खालिस बनाने के लिए कितने मुश्किल तरीन मराहिल से गुजारा जाता है, तब जाके खालिस सोना थोड़ा सा हासिल होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, मुसलमान की मिसाल भी एक सोने की मिसाल समझ लें। दुनिया की नाकर्दनियां, दुनिया के फितने, दुनिया की आजमाइशें, वो दुनिया की तकालीफ, दुनिया के हुमूम और हुमूम, दुनिया की मुश्किलात, दुनिया की तंगियां, इंसान की जिंदगी में ये सब कुछ आता है। असल बात है कि बंदा ईमान पर कायम रहे, बंदा अकीदे पर कायम रहे, बंदा मुआहिद रहे, बंदा अल्लाह की इबादत करता रहे, बंदा अल्लाह तबारक व तआला के हां कुर्ब मकाम हासिल करता रहे, तो दुनिया की आजमाइशें और तकालीफ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और आखिरत में दरजात की बुलंदी का बाइस होता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि दुनिया में जब किसी मोमिन पर कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, और वो हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगता है, अपनी तकालीफ और आजमाइश का बयान करता है, आंसू बहाता है, अर्श हिल जाता है उससे, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला होता है कि मेरे इस बंदे की दुआ फौरन कबूल कर ली जाए। और इस दुआ का समरा या तो दुनिया में ही आपको दे दिया जाए, और या फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस बंदे पे जो आजमाइश तकलीफ मुश्किल आई है, इसके बदले आखिरत में इसके लिए इतना इतना जखीरा अजर और सवाब का मुख्तस कर दिया जाए। आजकल लोगों में बेसब्री पैदा हो गई है, सब्र और तहम्मुल खत्म होता जा रहा है। थोड़ी सी दुआ मांग ली, थोड़ी सी नमाज पढ़ ली, और फिर उसके बाद इंतजार करते हैं नतीजे का, मोजिजे का। और जब चंद दिन गुजर जाएं और कुछ भी ना हो, तो फिर आलिम के पास, कारी साहब के पास, इमाम साहब के पास आते हैं कि जी हमने तो ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, कुछ भी नहीं हुआ। وقال ربكم ادعوني استجب لكم, हम इतना जानते हैं कि कुरान सच है, कुरान हक है, और कुरान से बड़ा सच कायनात में कोई नहीं है। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम जो दुआ मांगते हो मैं कबूल करता हूं। कबूल, कबूलियत की अशकाल, कबूलियत की सूरतें वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ दुआएं उसी लम्हे आनन फानन कबूल हो जाती हैं और मोमिन को उसका नतीजा नजर आना शुरू हो जाता है, और कुछ दुआएं कबूल होती हैं जिनका नतीजा कदरे मुअख्खर होता है, यानी अभी फौरी तौर पे उसके असरात, उसकी कबूलियत के समरात वो मोमिन को फौरन नजर नहीं आते, कुछ ठहरने के बाद नजर आना शुरू होते हैं। और ये कह लेना कि दुआ कबूल नहीं होती, अगर कोई इस पे अकीदा रखे और इस तरह का जुमला कहे, तो यकीनन वो कुरान का मुनकिर हो रहा है, और कुरान का इनकार करने वाला वो ईमान के दायरे में दाखिल नहीं रह सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, दुआ एक मुस्तकिल इबादत है, और रमजान अल मुबारक के लम्हात में कुरान करीम में अल्लाह ने जहां रमजान के अहकाम बयान फरमाए, वहां वह एजा सअलक इबादी से फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादान से बाकायदा मोमिन की रहनुमाई फरमा दी कि यह दुआ का महीना है। दुआ के आदाब, दुआ किस तरह मांगी जाए, किन लम्हात में मांगी जाए, उलमाए किराम ने इस मौजू पे पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। اور کتاب الاذکار کے نام سے جتنے بھی مشہور محدثین ہیں، جتنے بھی معروف محدثین ہیں، ان کی باقاعدہ الگ الگ ابواب ہیں یا تصانیف ہیں جس میں صرف وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن موقعوں پہ حیات طیبہ میں کون کون سی دعائیں مانگی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مہم پیش ہوتی، کوئی اہم کام ہوتا، کوئی معرکہ ہوتا، کوئی ملاقات ہوتی، تو آپ فوراً نماز کی طرف اور دعا کی طرف متوجہ ہو جاتے. اور یہ جو نماز ہے اس کو عربی میں صلات کہتے ہیں، اور صلات کا لغوی معنی بھی دعا ہے، اور یہ بھی ایک طریقے کی دعا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی سے مخاطب ہوتے ہیں، اور سورہ فاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس سورت کا نام ایک نام سورہ دعا بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان سب کو ملا لیا جائے، اس کے باوجود جو سورہ فاتحہ ہے یہ سب سے زیادہ کامل، اکمل، جامع، معنی، مبارک اور مسلمان کے لیے کافی اور شافی دعا ہے. سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مومن کے لیے وہ خزائن رکھے ہیں کہ وہ خزائن اگر مومن کو پتہ چل جائے تو وہ ساری زندگی سورہ فاتحہ کی ہی تلاوت کرتا رہے. اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے، اللہ نے اس میں آسانی بھی رکھی ہے. اس کا ایک نام سورہ شفا بھی اسی لیے ہے کہ اس کو پڑھنے سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. بخاری شریف فضائل قرآن میں جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین انعام و اکرام و بدلہ وہ ہے جو تمہیں اللہ کی کتاب کے بدلے دیا جائے. وہاں حضرت ابو سعید سے سوال ہوا کہ آپ نے کیا پڑھا دم میں جس سردار کو سانپ نے کاٹا اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، آپ کے دم سے وہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے کیا پڑھا؟ حضرت ابو سعید نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بہترین سورت نازل فرمائی ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس کے بے شمار امتیازات ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی پانچ صفات اس میں ظاہری بیان ہوئی اور پانچ صفات اس میں باطنن بیان ہوئی ہیں. اور چونکہ یہ ایک دعا کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو دعا کے شروع میں پڑھ لینا یہ وجہ قبولیت ہے، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، افضل ہے. اور سورہ فاتحہ کے بہترین ہونے کے بارے میں اور سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ قابل قبول ہونے کے بارے میں علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے روح المعانی فی تفسیر سبع الآیات المثانی، مشہور و معروف تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے، اس میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر نقل فرمایا. فرماتے ہیں ان لم ترد نیل ما نرجو ونطلبه من فضل جودك ما علمتنا الطلب. اللہ تبارک و تعالی اگر یہ نہیں چاہتے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری فریاد رسی ہو، اور ہم جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اس کے بدلے ہماری فتح اور نصرت ہو، اگر یہ اللہ نہیں چاہتے تو ہمیں سورہ فاتحہ جیسی بہترین دعا اور سورت نہیں سکھاتے. سورہ فاتحہ کی تعلیم، سورہ فاتحہ کا نزول، سورہ فاتحہ کا وحی ہونا اور ہمیں اور آپ تک پہنچنا یہ اتنا عظیم فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالی کا بندے سے معاملہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو اور ہمارے گناہ معاف ہوں, ہم جہنم سے بچیں اور جنت جائیں. کیوں چاہتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کا بہت اکرام کیا ہے اور بنی آدم کے لیے ہم نے یہ زمین پیدا کی, آسمان پیدا کیا. بنی آدم کے لیے اس دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ ہمارے اور آپ کے نفع اور فائدے کے لیے ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے 124,000 انبیاء اور رسل کا نزول فرمایا ہے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی, وہی نازل فرمائی اور بار بار اعلانات فرمائے, بار بار ان کو تبلیغ فرمائی کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, فرما دیجئے یہی کامیابی کا راستہ ہے, یہی نجات اور فلاح کا راستہ ہے, یہی حکمت کا راستہ ہے, میں بھی اس پہ چل رہا ہوں, تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ اس راستے پہ چلو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیابی عطا فرما دیں گے. اور یاد رکھو کہ میں مشرک نہیں ہوں اور شرک کی کوئی ہوا اور بو بھی میرے قریب سے نہیں گزری. اور اگر کسی نے شرک کر لیا, شرک کا ارتکاب ہو گیا, العیاذ باللہ, اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شرک کی سزا جہنم ہے, اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اور اس کے علاوہ شرک اور بدعت کو اپنا لینا, یہ اس کے بعد مغفرت کی امید رکھنا اور جنت کی امید رکھنا یہ قرآن کے حکم کے خلاف. میرے محترم بھائیوں, قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے راستے پہ چلو. دین کا راستہ وہ ہے جو سنت کا راستہ ہو, صحیح راستہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, آپ کا بتایا ہوا ہو, آپ کے حکم کے مطابق ہو. اگر کوئی دین پر چلنا چاہے اور دین میں اپنے راستے اپنا لے, دین میں نئے راستے اپنا لے اور دین میں وہ یہ سمجھے کہ میں کوئی اور چیز کر لوں اور وہ بھی دین کا حصہ ہو جائے, اس طرح کے کام کو بدعت کہا جاتا ہے. اور بدعت, وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار, بدعت کا انجام آخرکار یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو جہنم پہنچا دیتی ہے. اس لیے ہمیں دین کا سیدھا راستہ صراط مستقیم اپنانا ہوگا, جس کی دعا ہم نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اور صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, آپ کی سنن کا راستہ ہے, آپ کی احادیث کا راستہ ہے, آپ کی فقہ کا راستہ ہے, آپ کے تفاسیر کا راستہ ہے. میرے محترم بھائیوں, آخری اور مختصر بات کے بعد بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک بخیر و عافیت, ایمان و عمل کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ حصول فرمایا, آپ کو ہمیں نصیب فرمایا. اس بہترین اور عظیم نعمت کے شکر میں اللہ نے ہم پہ آپ پہ ایک صدقہ واجب فرمایا ہے جسے صدقہ فطر کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سا جو, ایک سا کشمش, ایک سا کھجور اور ایک سا پنیر اور اسی طرح گندم بھی ابتدا میں ایک سا, اسی کا برابر اناج کسی کو دے دینا یا اسی کے برابر پیسے کسی غریب مستحق کو دے دینا, یہ ہر مسلمان عاقل بالغ جو عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پہلے موجود ہو, زندہ ہو یا پیدا ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے, سب کے اوپر یہ واجب ہے. اور جس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پہ قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے. صدقہ فطر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شام سے گندم منگایا گیا تھا اور وہ گندم مدینہ پہنچنے تک بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا. صحابہ کرام سے یہ مشورہ کیا گیا کہ گندم اب مہنگا ہو گیا ہے اور صدقہ فطر کی جو رقم ہے وہ بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے, مہنگی ہو رہی ہے. تو صحابہ کرام کے اجماع سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ گندم میں آدھا سا کافی ہے, باقی چیزوں میں ایک سا ہی کافی. یہی وجہ ہے کہ آج علماء کرام جو فتویٰ دیتے ہیں کہ آدھا سا گندم اور باقی نصاب ایک سا کا ہو. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی اور جس کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ ایک سا کا حساب رکھے تو آج بھی وہ ایک سا دے تو اس کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے. اور نصاب بدلنے چاہیے, کبھی گندم کا دے دیا, کبھی جو کا دے دیا, کبھی کھجور کا دے دیا, اور کبھی اللہ تعالی نے فراخی اور احسان فرمایا تو کشمش کا بھی دے دیا. یہ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے. اور گھر کا بڑا جس کی نگرانی میں چھوٹے بچے ہوں, جس کی نگرانی میں بچیاں ہوں, جس کی نگرانی میں نابالغ اولاد ہو, جس کی نگرانی میں نوکر ہو, جس کی نگرانی میں ڈرائیور ہو, جس کی نگرانی میں اس کے علاوہ دیگر لوگ ہوں اور وہ سب اس کے ذیل میں کام کرتے ہوں, بہتر یہ ہے کہ سب کی طرف سے ادا کر لیا جائے. اردو میں صدقہ فطر کو سر سایہ بھی کہا جاتا ہے, اسی لیے کہ گھر میں جو سر ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ پوچھا ہے, حضرت خواب میں سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں سانپ دیکھنا اچھی علامت نہیں ہے. بزرگان دین اور تعبیر کے جو ماہرین ہیں فرماتے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھنا, خاص طور پہ کوئی حاسد, کوئی سازشی, کوئی آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کرنے والا دوست جو قریب میں رہتا ہو, اردو میں کہتے ہیں آستین کا سانپ, تو کوئی نہ کوئی آستین کا سانپ کوئی نہ کوئی گڑبڑ میں لگا ہوا ہے, اسی لیے اچھی علامت نہیں ہے. فوراً صدقہ وغیرہ سے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا صلاۃ تسبیح با جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ یہاں دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح کی حیثیت کیا ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. صلاۃ تسبیح کے بارے میں جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ سب کی سب روایات کسی نہ کسی سقم, ضعف یا کمزوری سے خالی نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صلاۃ تسبیح کا ثبوت باقاعدہ بطور نماز کے ہے ہی نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس نماز کا بحیثیت نماز کے مستقل پڑھنے کے انکار فرمایا ہے. اور یہ ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز کا جو طور طریقہ ہے, نماز کے جو اصول ہیں, نماز کے جو بنیادی قواعد ہیں, اس نماز میں ان قواعد کے خلاف کیا جاتا ہے. اس لیے یہ نماز علماء کرام کہتے ہیں کہ محض اس لیے کہ کہیں فضیلت رہ نہ جائے, زندگی میں ایک آدھ دفعہ اگر پڑھ لی تو ٹھیک ہے, باقاعدہ اس کو اپنی عادت نہ بنایا جائے. آج کل لوگ باقاعدہ شوق سے اور اہتمام کے ساتھ اور بار بار صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, یہ ان کی لا علمی ہے, حقیقت حال سے باخبر نہیں. یہ تو بات ہو گئی صلاۃ التسبیح کی. فقہ حنفیہ کے اندر فرائض اور تراویح اور باجماعت وتر کے علاوہ کسی بھی قسم کی نوافل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کل مکروہ عندنا حرام. مکروہ تحریمی کا مطلب کیا ہے؟ حرام ہونا. یہ جو لوگ آج کل نوافل کی جماعت کرتے ہیں, شبینہ کرتے ہیں اور نہ جانے کس کس قسم کی جماعتیں کرتے ہیں, ان سے ذرا یہ پوچھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ آپ آخرکار حنفی ہیں اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں میں سے ہیں, اور وہاں تو لکھا ہے کہ کل مکروہ عندنا حرام, اور آپ یہاں پہ نفل کی جماعت لگ کریں, یہ جائز نہیں ہے, بالکل بھی مناسب نہیں. مجھے معلوم کرنا یہ ہے کہ آج کل کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کی ٹریڈنگ کرنا حلال ہے یا حرام ہے. یہاں بھی دو سوال ہیں. جہاں تک تعلق ہے کرپٹو کرنسی کا, بٹ کوائن کا, تو وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے ایک کرنسی کی حیثیت اختیار کر رہی ہے. جیسے ابتدا میں کاغذ آیا تھا تو لوگ بہت زیادہ اس پہ حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, نہ اشرفی ہے نہ درہم ہے, ایک رسید ہے اور اسی سے کام چلتا ہے سارا. لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کے تمام احکام اور تمام مسائل وہ واضح ہو گئے. تو کرپٹو کرنسی ابھی ابتدائی احوال میں ہے اور اس کے بہت سارے حالات ابھی مجہول ہیں, ان نون ہیں, ہمیں معلوم نہیں کہ کیا اس کی شرائط ہیں, کس طرح اس کا کاروبار ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس میں انویسٹمنٹ ہوگی. آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ عام ہوتی جائے گی, علماء کرام پھر اس کے مسائل کو بھی اجتہاد کے ذریعے حل کرتے جائیں گے. تو کرنسی کی حیثیت سے تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر اس کا کاروبار یا ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ٹریڈنگ اور کاروبار کی شرائط کیا ہیں. تمام ایگریمنٹ اور تمام شرائط کے مطالعے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. الحلال بین والحرام بین وبینما هو بینهما مشتبہات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام بھی بالکل واضح ہے اور حلال بھی بالکل واضح ہے, اور جو اس کے درمیان میں ہے وہ متشابہ ہیں, مشتبہات ہیں. تو حلال اختیار کریں حرام سے, اور مشتبہات سے بچنا بہتر. مفتی صاحب, میرے پاس ایک گھر کے استعمال کے لیے گاڑی تھی جو شعبان کے مہینے میں 11 لاکھ روپے کے عوض بیچ دی, اور ارادہ یہ تھا کہ 4-5 لاکھ مزید ملا کر اچھی گاڑی خریدوں گا. اسی طرح رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور گاڑی نہ مل سکی. میں جب سے صاحب نصاب ہوا ہوں پہلی رمضان کو زکوٰۃ کا حساب بناتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ گاڑی کے لیے مختص رقم کو زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں, یہ جو پیسے آپ نے گاڑی بیچ کے آپ کے پاس نقد آیا ہے, یہ آپ کے کل مال میں شامل ہوں گے. اس لیے کہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تجب فی النقد کیف ما اکتسب للنماء او للنفقہ. کیش پہ, نقد پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, وہ کیش کہیں سے بھی آیا ہو حلال راستوں سے, وہ کاروبار کے لیے رکھا ہو یا نفقہ کے لیے یعنی خرچے کے لیے. اگر وہ کیش کی صورت میں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. کیا دنداسے سے روزے پر فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں, یہ دنداسا جو اکثر دیہاتی علاقوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں, اس سے بظاہر روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ اس کا استعمال صرف مسواک یا برش کی طرح ہوتا ہے. لیکن احتیاط بہتر ہے, اس میں ایک خاص قسم کا ذائقہ ہے اور ریشے ہیں, اگر وہ اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ایک جگہ سے مسلسل خون بہتا ہے اور نماز کے لیے نیا وضو کر لیا لیکن پھر بھی خون بہنے لگا اور نماز بھی تیار ہے, تو اس صورت میں نیا وضو کرنا ہوگا یا اسی وضو سے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ نہیں, نماز کے لیے طہارت ضروری ہے اور طہارت بغیر وضو کے حاصل نہیں ہو سکتی, اور جب تک جسم کے کسی بھی حصے سے خون بہ رہا ہو یا نکل کے اپنی جگہ چھوڑ کے تھوڑا آگے بڑھ گیا ہو, دونوں صورتوں میں وضو جاتا رہا. اب دوبارہ وضو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نجاست ختم ہو جائے, یعنی یہ جو خون نکل رہا ہے اس سے جان چھڑانا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نجاست بھی موجود ہے اور طہارت بھی ہو گئی. البتہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے یا ایسا زخم ہے کہ وہ دو رکعت کے وقت کے برابر وقت اس کو نہیں مل رہا مگر یہ کہ اس سے خون بہ رہا ہو, یہ کہلاتا ہے معذور شرعی, جو دو رکعت نماز بھی بغیر خون کے نہ پڑھ سکتا ہو. اس کے لیے احکام الگ ہیں, ہر نماز کے لیے الگ وضو ہے اور ہر نماز کے لیے ایک ہی وضو کافی ہے, جتنا بھی چاہے اس سے فرائض و نوافل پڑھے. جیسے ہی ان نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو جاتا رہے گا, اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اور جب ایسا وقت آ جائے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے جسم سے کوئی خون نہیں نکلا, یہ اب معذور شرعی نہیں رہا, اس کے لیے احکام واپس بدل جائیں گے. تفصیلی مسئلہ ہے. حضرت جی, روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ بھی ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بحر الرائق میں ابن نجیم نے اور فتاوی شامی میں ابن عابدین نے فرمایا ہے, ولو کان مؤسرن یستغفر اللہ تعالی, اگر کوئی فقیر ہے, غریب ہے, اس کے پاس فدیے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ استغفار کرے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اور یاد رکھیے, استغفار کے باوجود جس دن یہ روزے پہ قادر ہو گیا, صحت ٹھیک ہو گئی, تو یہ روزے اس کو دوبارہ لوٹانے پڑیں گے. کیا فرماتے ہیں علماء حق اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص رمضان میں سروس سینٹر میں کام کرتا ہے اور وہاں پر زیادہ تر ڈیزل استعمال ہوتا ہے اور ڈیزل کی سموکنگ ناک میں جاتی ہے, تو اس میں روزے میں کوئی خلل آتا ہے کہ نہیں؟ اگر بے اختیار جا رہا ہے اور معمولی جا رہا ہے, اتنا کہ حلق میں اور پورے نظام منہ میں اس کا باقاعدہ ذائقہ اور اس کا وجود محسوس نہ ہو رہا ہو, تو روزے کے اندر چلے جانے سے, دھوئے کے اندر چلے جانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی قصدن دھوئے کو یا اسپرے کو اپنے اندر منہ میں کھینچ لے, اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. احتیاط کرنا بہتر ہے. اگر بے اختیار معمولی سا چلا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مفتی صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کرونا ٹیسٹ دوران روزہ کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ناک سے یا منہ سے سیمپل لیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں جا رہی, لہذا درست اور جائز ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام مسلمان بھائی بزرگ, جامع عربی احسن العلوم اور اس کے تمام سلسلوں کو اپنی خاص دعاؤں میں بھی شامل رکھیں, اور اس کے تعاون اور نصرت میں بھی جہاں تک ہو سکے اپنے طور پہ بھرپور مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم.